السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ۔ بہجت جلانی آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں رین کرافٹن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/voaurdu۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شامل موضوعات آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آج کا سب سے پہلا اور اہم موضوع ہے کہ وفاقی بجٹ 2017-2018 پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد پروگرام میں کئی چیزیں شامل ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ رانا افضل ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری فائنانس ہیں، اور ان سے بات کرنا فوری طور پر اس لیے ضروری ہے کہ رانا صاحب ایک لائیو شو کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم رانا صاحب۔ جی رانا صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔
جی بہت شکریہ رانا صاحب، ابھی ہم اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج ہم پروگرام کی وہ شہ سرخیاں بھی نہیں بتا رہے کہ آج کن موضوعات پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی چند منٹ کے بعد آپ کو لائیو شو کرنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، بالکل مختصر سے کامنٹس کرتے جائیے۔ آج کے بجٹ میں جو سب سے اہم اور کلیدی نقطہ ہے عوام کے مفاد کا، آپ کی نظر میں کیا ہے؟
سب سے اہم اور کلیدی نقطہ جو سوشل سیکٹر ہے، جو بہت پاکستان کا غریب طبقہ ہے، ان کے لیے ہم نے کوئی 20-22% اضافہ کیا ہے ان کی جو ہینڈ آؤٹ ہے، ان کو منتھلی جو کنٹریبیوشن دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن سیکٹر میں جو فیڈرل ایجوکیشن گو کے صوبوں کا سبجیکٹ ہے، ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 47 بلین روپیز دیے ہیں، جو ایک ریکارڈ اضافہ ہے، کوئی 40-50% سے زیادہ اضافہ ہے۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ بڑی انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ اگلے ہم امریکن یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے 1000 PhDs ہر سال فائنانس کرے گی ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اسی طرح سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے SGDs جو ہمارے ہیں ان کے شعبے میں 10 ارب سے زیادہ رکھا ہے، اور وہ تمام صوبوں کو دیا جائے گا، تمام صوبوں میں اسپینڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے اس کے لیے بھی تقریباً 10 ارب۔ جو ہمارے بجٹ کے مین اہداف ہیں ان میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہم نے 10 سال کے بعد پاکستان میں 5.28% ہوا ہے، جو کہ ایک پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے، ایک تاریخی فگر ہے، اس کو 6% پہ لے جانے کی ٹارگیٹ کیا ہے۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو بھی 17% پہ لے کے جائیں گے، اور ہماری ٹارگیٹس میں انفلیشن کا جو کنٹرول ہے وہ 6% سے کم ہوگا۔ یہ میں اہداف آپ کو اگلے سال کے لیے بیان کر رہا ہوں، گو کہ ہمارے اس سال میں جو ہم نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں وہ بھی میں بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا۔
جی
تو اسی طرح سے بجٹ کے اندر جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں، اس کو 4.1% پہ انشاءاللہ کنٹرول کیا جائے گا، اور دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ 4% جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل فگر ہے۔ اسی طرح سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان میں تاریخی طور پہ بہت کم رہا ہے، جب ہم آئے تھے تو 10% سے کم تھا، اگلے سال میں اس کو ہم 13.2 سے بڑھا کے 13.7% پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخی طور پر 1001 ارب کا فیڈرل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے آ رہا ہے، جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، اور اس میں 400 ارب سے زیادہ روپیہ ہم بجلی کے منصوبوں کے لیے خرچ کریں گے، اور 400 ارب سے زیادہ پیسے انشاءاللہ انفراسٹرکچر میں، اور جس کے اندر ہماری روڈز، ریلویز اور ایویشن اور باقی شعبے ہیں۔ یہ ایک ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں جو 851 ارب تھا، یہ کوئی 26% زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جب صوبوں کا ہم اس میں شامل کریں گے کہ صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ بھی بہت تقریباً یہ دگنے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے نوکریوں میں ٹرانسلیٹ ہوگی، جابس کریشن ہوگی، اور ہمارے مسائل بھی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، اور وہ ان کے لیے ہماری اس سال میں ہماری توقع ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے ریٹس بہتر ہوں گے، چاول کے ریٹ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل میں بہتری آ رہی ہے، ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو، ताकि वो कम्पिटेटिव हो सकें। और इन शोबों के अंदर इस साल में भी कामयाबी आई है, ग्रोथ पहले से बेहतर आई है और इनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसपे हमारे कंसर्न्स हैं, इम्पोर्ट्स हमारी बड़ी हैं, वो भी हमारा एक मेजर कंसर्न है कि इतनी ज्यादा तेजी से हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ गई हैं। उसमें खुशायन पहलू ये है कि 40% हमारी मशीनरी की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है पाकिस्तान में आ रही है, मशीनरी वो पहले से ज्यादा आई है, जो एक लॉन्ग टर्म एक ऐसा इंडिकेटर है कि हम उस पर खुश हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में इंडस्ट्री और इन चीजों के लिए आज इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा होगा।
अच्छा राणा साहब, एक और बात चलते चलते मुझे जरूर बताइएगा कि आमतौर पर दो चीजें मुझे आपसे पूछनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो जवाब दीजिए। हिज्बे इख्तिलाफ का कहना यह है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, एक तो इसकी बात बताइएगा, और दूसरा ये कि किसानों का ये कहना है कि उनको बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता रहा है गुज़श्ता कई बरसों से, तो इन दोनों चीजों को देखते और उन्होंने इस सिलसिले में एहतजाज भी किए हैं। पाकिस्तान एक ज़राती मुल्क है जिसमें आम तौर पर जाहिर है कि किसानों को या ज़राई शोबे को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, इस सिलसिले में क्या किया हुकूमत ने और बजट ने इस दफ़ा?
देखिए, ये जो इल्ज़ाम है कि आवाम दोस्त ना होना, ये एक रवायती इल्ज़ाम है, लेकिन वो उसका मैं आपको सबूत देना चाहूँगा
जी
कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आज तक नहीं आई जिसने अपने 4 सालों में टैक्स के कलेक्शन में 80% इजाफा किया हो। अब हम जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो अमीर लोगों से कर रहे हैं और वो जो खर्च होगा वो गरीब लोगों पे होगा, यही अवाम दोस्ती का पहलू है। और इस शोबे में अभी हमें और बहुत काम करना है, हम इससे मुतमिन नहीं है। हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है उसको हमने छोटा करना है और उसको जो हमारी रस्मी इकोनॉमी है उसके अंदर उसको शिफ्ट करना है। तो दूसरा आपने कहा जरी शोबे के लिए, हमने उनकी एग्रीकल्चर मशीनरी जो थी उसके ऊपर सेल टैक्स को कम किया है, एग्रीकल्चर लोन्स को सिंगल डिजिट में लेके आए हैं जो छोटे कर्जे हैं, पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी सेल टैक्स को कम कर दिया गया है और जो उनके लिए कर्जा लेने की सहूलत है वो पिछले साल हमने 700 अरब रुपए की फंडिंग रखी थी, इस साल इंशाल्लाह 800 अरब होगी। और मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर जो उनकी सीड्स का इशू है और अच्छे बीज की उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन रखी गई है और हम इंशाल्लाह साल के दौरान में भी अपने ट्रेडर्स के साथ, अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ और एग्रीकल्चर के जो लीडर्स हैं उनके साथ हम अपना तावन भी, बजट जो है ये प्रपोजल की शक्ल में है, अगले 17 दिन हमने इस पर डिबेट करना है और ये अभी और मजीद मौका आवाम को इनकी एसोसिएशन के पास वक्त है कि वो गवर्नमेंट के साथ आके बात करें और अगर कोई इसमें वो तब्दीली चाहते हैं और वो हमारे लिए मुमकिन हुआ तो हम वो बजट के अंदर उनको अकोमोडेट करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया राणा अफजल, हमारे साथ थे इस वक्त आपका, आपके वक्त का खास तौर पर शुक्रिया राणा साहब, क्योंकि आपको किसी और प्रोग्राम में भी जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी तो आइए अब हम, बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम अपने तज्जियाकारों से बात करते हैं। यहाँ डॉक्टर जुबैर इकबाल हैं हमारे साथ वाशिंगटन से, वर्ल्ड बैंक से उनका ताल्लुक रहा है, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं साबिक सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स और खुद सनअतकार हैं, बैंककार हैं मजीद अजीज साहब, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर जुबैर, मजीद साहब आप सुन रहे हैं मुझे? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप मुझे?
जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने सुना ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे फाइनेंस के और वो कुछ चीदा चीदा बातें उन्होंने एक प्रोग्राम के बारे में बताई। मेरे सवालात आज इसी तरह के हैं क्योंकि बहुत टेक्निकी बातों की ना तो आम लोगों को समझ होती है और ना वो उससे कुछ सीखते हैं, तो आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में आज जो बजट पेश किया गया है, आपने उसकी तफसील भी सुनी है और देखा भी है उसको, अगर एक आम आदमी के हवाले से देखा जाए तो इससे क्या तवक्कुआत और इसके क्या इम्कानात को देखना चाहिए?
देखिए, इसके आप दो बड़े अहम पहलू हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। एक तो ये है कि क्या ये बजट इस काबिल है कि ये वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके जिसके लिए इसको बनाया गया है, और दूसरा ये है कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसको देखने के लिए जरूरी है कि तमाम मुल्क की मईशत को देखना जरूरी है और उसको देखना जरूरी है बाकी तमाम दुनिया के सामने रखते हुए। बात दरअसल ये आ जाती है कि मकासद तो ठीक है پرٹیکولر مقاصد کا حاصل کرنے کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ کلیئرلی اس بجٹ میں نہیں دکھائی گئی. امید صرف یہ کی جاتی ہے کہ صحیح پالیسیز بنے گی. دیکھیے دو تین بڑی عام مشکلات ہیں جن کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل جو ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ بڑھائی جا رہی ہے وہ 18% کے قریب جا رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایک ڈیفیسٹ میں ہے, تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ملک پورے ملک کی جو سیونگز ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا. ان کو بڑھانے کے لیے کیا پالیسی استعمال کی جائیں گی, کیا ان کے کیا اثرات ہوں گے, یہ جو بجٹ ہے بالکل خاموش ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل سامنے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تو کہہ دینا کافی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ جو ہے اس کو زیادہ کمپیٹیٹو بنانا چاہیے تاکہ وہ ایکسپورٹ ہو سکے بڑھے اور اس کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس میں اس کی مشکلات میں کمی آئے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں. یاد رہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ پالیسیز کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اگلے سال اور اگلے 3 سال میڈیم ٹرم میں کس قسم کی پالیسیز بنے گی اور ان کے کس قسم کے اثرات ہوں گے. یہ اس بجٹ میں نہیں ہے. یہ بہت عام سی بات ہے اور لگتا یہی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اس گورنمنٹ کا آخری بجٹ ہے اور وہ پولیٹیکلی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی برا اثر ہو, تو انہوں نے صرف 1 سال کا بجٹ بنا کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ بہتر بات نہیں ہوتی. بجٹ کو زیادہ بڑا بنانا اور میڈیم ٹرم بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. تیسری مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جہاں ہیلو
جی جی
جی تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ملک کے اندر عام لوگوں کی اسٹیبلٹی سیکیورٹی اور اکنامک ویلبینگ کا معاملہ ہے یقیناً اس بجٹ سے ان پہ اچھا اثر ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اثر کافی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. یقیناً اس سے زیادہ ہو سکتا تھا اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری تھی. اس میں 2-3 بڑے عام فیصلے کرنے ضروری تھے. ایک بات یہ تھی کہ ٹیکسز جو ہیں, مانتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن بڑی ہے لیکن ٹیکس اسٹرکچر ابھی بھی بہت خراب ہے اور اس کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے اسٹیپس لینے ضروری تھے جو نہیں لیے گئے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ امید کرنا کہ اس سال کرنٹ ایکسپینڈیچر نہیں بڑھے گا, یہ غلط فہمی کی بات آ جاتی ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر یقیناً بڑھے گا اور اس کے اثرات بھی ہوں گے, اور ان اثرات کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا جس کی بجٹ نے امید کی ہوئی ہے. اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں, ایک انٹرسٹ ریٹ ایشو ہے اور دوسرا ایکسچینج ریٹ ایشو ہے. چونکہ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اسی لیے بوروئنگ بڑھے گی اور اس کے اوپر ڈیٹ سروس پیمنٹ ہوگی, جس کی وجہ سے جو کریڈٹ ہے وہ عام انویسٹرز کو نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف کریڈٹ بھی بڑھتی چلی جائے گی, جس کا مطلب ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو اگر نہ ڈپریشیٹ کیا گیا تو پھر امپورٹس بڑھیں گی اور ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھیں گی جتنی کی امید ہے.
اچھا یہ ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال 2017-2018 کے لیے ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے اس بجٹ میں 1001 روپے مختص کیے جائیں گے. موجودہ مجموعی قومی پیداوار کا ہدف 6% مقرر کیا گیا ہے. مجید عزیز صاحب ہیں, خود صنعت کار ہیں, خود بینکار ہیں, سابق صدر رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے بھی. مجید صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے آپ نے بات کی, ہم نے زراعت کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے, ہم نے ورانا صاحب سے اس کے بارے میں بات کی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ظاہر ہے کہ جب ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو ایک بہتر طور پر کچھ اخراجات میں اپنے میں بہتر طور پر اضافہ کرنا ہے, اور خاص طور پر انہوں نے بھی کہا کہ وہ امیروں سے ٹیکس لیں گے جو رانا افضل صاحب نے بات کی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے جو طریقے رائج ہیں کیا وہ مؤثر طور پر کام کر رہے ہیں؟
سیدھی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں اتنے سالوں سے وہ ہے کہ پالیسیوں کو امپلیمنٹیشن کرنا, پالیسی آسان ہے, جب گراؤنڈ ریالٹیز آتی ہے تو بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے, یہ الیکشن ایئر کی کیمپیننگ اب شروع ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر ہفتے میں 2-3 روڈ اور پل وغیرہ افتتاح ہو رہے ہیں یا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اگر نواز شریف کی حکومت رہی تو الگ بات ہے, اگر کوئی اور حکومت آ گئی تو وہ اس سال اور ایک دو سال پہلے کے جو دباؤ جو ہے ملک کے اوپر وہ برداشت کرنے میں ان کو بڑی تکلیف آئے گی.
اچھا.
انہوں نے باتیں جو کی ہیں پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ تو ان کے دماغ سے نکل گیا ہے, وہ امپورٹ بیس پاکستان بن گیا ہے, اور آج بھی پالیسی میں کوئی ایکسپورٹ کے حساب سے کوئی انہوں نے کوئی چیز انسینٹیو یا کوئی پالیسی چینج اناؤنس نہیں کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جہاں میں کئی حد تک کافی حد تک خوش ہوں کہ جو کیونکہ میں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ جو ہے زیڈ ٹی بی ایل اس کا میں سم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن میں بینکر نہیں ہوں, میں نجی شعبے سے ہوں.
اچھا.
اور میں یہی باتیں جو کر رہا تھا 3 سال سے وہ اس بجٹ کے اندر کچھ آ گئی ہے. میرے پرسنل جو ریسرچ تھی اس کے حساب سے 1,000 ارب روپے ہمارے کاشتکاروں کو دینا چاہیے تھا, وہ اس سال کر لیا ہے, لیکن وہ زرعی ترقیاتی بینک اور نیشنل بینک اکیلے کر نہیں سکیں گی.
اچھا.
اس کے اوپر ان کو سوچنا پڑے گا. ہم نے پچھلے سال تو ٹارگیٹ میٹ کر لیا ہے.
اچھا.
کیوں پاکستان میں 65% جو ہمارے فارمز ہیں وہ 12.5 ایکڑ سے کم ہے, تو ہمارا کاشتکار کافی تکلیف میں ہے.
تو مجید صاحب, وہ ابھی جیسا کہ آپ سن رہے تھے رانا افضل کہہ رہے تھے کہ ابھی اگلے 15-16 دن جو ہیں وہ عوام سے بھی اور جو دوسرے پروفیشنل لوگ ہیں ان سے بھی رائے لی جا سکتی ہے, اور اگر ممکن ہوا تو وہ بجٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو کیا ممکن نہیں کہ آپ یہ والی اپنی تجویزیں جو ہیں وہ حکومت تک پیش کریں, لے کر جائیں؟
وہ تو ہم نے پیش کی بھی ہے, ہم نے اس سال چیمبر سے یا کسی فیڈریشن سے چیمبروں سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی بجٹ پروپوزل دیں گے نہیں, اس لیے حکومت ہماری بات کو ویسے نہیں سنتی. اور یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں کہ ڈبیٹ ہوگا تو ایک قسم کی کاسمیٹک تھوڑی چینجنگ ہوں گی, لیکن جو بجٹ دے دیا جائے
اس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہو
جائے گا.
اچھا.
جو بات مجھے یہ ہوئی کہ اس سال چونکہ الیکشن ایئر ہے تو زرعی شعبے کے اوپر انہوں نے توجہ زیادہ دی ہے. ہمارا ایک کام یہ کر دیا کہ جو 5 انڈسٹریز تھی, جیسے ٹیکسٹائل ہے, کھیل ہے, قالین ہے, چمڑا ہے یا سرجیکل ہے, اس کا 0 ریٹنگ کو برقرار رکھا ہے. اور ایک اچھا بھی یہ کر دیا کہ کپاس کے اوپر ہیجنگ الاؤڈ کر دی ہے.
اچھا.
وہ ایک اچھا تھا. دوسرا تھوڑا سا 3% کا فائدہ دے دیا لوگ, ایک چوکیدار سے لے کے بڑے سیٹ تک سارے موبائل فون استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر چیز موبائل سے ہو رہی ہے.
جی.
تو اس کے اوپر ٹیکس انہوں نے بہت زیادہ لگا دیا تھا, وہ کچھ انہوں نے
کم کیا. اچھا.
انہوں نے
ڈاکٹر
کو
جی جی
پولٹری کو جو مراد دی ہیں آئی تھنک وہ ضروری ہے, مرغی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے.
اچھا مجید صاحب, ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے, لیکن پہلے ڈاکٹر اقبال سے ایک بڑا اہم میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ایک اکانومسٹ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا, ایک میرے جیسا جو عام بندہ ہے جو اکانومی کی ٹرمز کو نہیں جانتا, جس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز کا نہیں پتا, جب ایک عام آدمی کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہو تو بجٹ میں کیا چیزیں شامل ہونا چاہیے؟
دو چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کس قسم کی ایڈ ملتی ہے, جو کہ بے نظیر فنڈ جسے کہہ لیجئے وہ ایک آ جاتی ہے جو بہت غریب لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ تعلیم اور صحت پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ غریب لوگ جو اپنے پیسوں سے خود نہیں کر سکتے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یا اپنی صحت کو قائم رکھ سکیں, جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیویٹی بڑھتی ہے اور پھر ان کو جو جابز ملتی ہیں ان میں بہتر کام کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے, ویسے ہی اسی وجہ سے ان کی جو فیوچر ہے جو بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ دو تین بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, جسے کہنا چاہیے کہ ہیلپ فار دا پوئر, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ایکسپینڈیچر, یہ تین چیزیں بہت دیکھنے والی ہوتی ہیں.
اچھا, اب آخری میرا سوال ہے مجید عزیز صاحب سے کہ جب کسی ملک میں توانائی کا بحران ہوتا ہے مجید صاحب, عام زندگی کے علاوہ صنعت اور کاروبار کو بے حد نقصان پہنچتا ہے, آپ کے خیال میں حکومت کو صنعتوں اور کاروباروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا جو 4 برسوں میں ممکن نہیں ہو پایا, کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہی کہتے ہیں کہ وہ ریسورسز کا غلط استعمال ہوتا رہا یا ریسورسز کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا؟ ایک کوئی کامنٹ, کیونکہ ہمیں اگلی سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے.
دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ
ہیلو اچھا میرا خیال ہے کہ مجید عزیز صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر زبیر ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب ہیں آپ ہمارے ساتھ, ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ بھی نہیں ہیں. اچھا چلیے ڈاکٹر زبیر اقبال آپ مجھے سن رہے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کی اور مجید عزیز صاحب کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ بتاتے چلیں, چونکہ ہم شروع میں رانا افضل صاحب کو لینے کی وجہ سے آپ کو تفصیل نہیں بتا سکے کہ آج کے پروگرام میں, اب ہم اس کے بعد بات کریں گے. وفاقی بجٹ کے اوپر کچھ بات ہوئی, کل تفصیلی آپ رپورٹ سنیں گے اس بارے میں, مزید جو قمر عباس جعفری جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کریں گے اس میں پیش کی جائے گی. تو اب ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے بیرونی دورے کا احاطہ کریں گے مشرق وسطی, نیٹو اور جی 7 سربراہ اجلاس اور امریکہ. پھر ہم امریکی سیاست میں سفری پابندیوں سے متعلق جو صدارتی ایگزیکٹو آرڈر تھا اس کو بحال کرنے سے امریکی وفاقی اپیل کورٹ نے انکار کر دیا ہے. صدر ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے اعلی مشیر جیرڈ کشنر کے روسی رابطوں کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات ہیں. اور آخر میں ہم بات کریں گے برطانیہ میں دہشت گردی کا جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے, امریکہ برطانیہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں, اور ان حملوں کا تارکین وطن پر کیا اثرات ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے. تو آئیے اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ کو ہم بتائیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود سیاٹل یونیورسٹی سے اور انسٹیٹیوٹ فار گلوبل جسٹس سے, اور ساتھ ہمارے ہیں معید یوسف, ابھی ہمارے ساتھ علی عمران بھی ہوں گے. تو آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب سے شروع ہوا. امریکہ سعودی عرب کے درمیان عشروں سے تعلقات گہرے رہے, لیکن گزشتہ چند برسوں میں ان میں کچھ سردموری دیکھی گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں کے خلاف سخت بیانیہ اپنانے پر مسلمان امہ میں تحفظات پائے رہے. تو سب سے پہلے معید یوسف صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ اسی بیانیے کے تحت پیدا ہونے والے تحفظات کو دور کرنا مقصود تھا مشرق وسطی میں سعودی عرب کے دورے کے آغاز سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اس دورے سے ان تحفظات کا کسی حد تک خاتمہ ہوا؟
جی شکریہ بیجت. میرے نزدیک شاید مقصد کسی حد تک دورے کا یہ ضرور ہو, لیکن جو سگنل دیا جا رہا تھا اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ شاید یہ نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ امریکہ اپنا جو ایک سنی مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد پرانا برقرار ہے اس کا, اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی طرف جا رہا ہے بنسبت ایران کے, جو اوباما صاحب کی پالیسی میں نظر آ رہی تھی کچھ لچک ایران کی جانب. دوسرا میرے نزدیک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آئیسس داعش کے خلاف جو ایک مہم ہے اس میں امریکہ اپنا وزن سعودی عرب کے پیچھے ڈال کر یہ واضح کرے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اس جنگ میں. سعودی عرب جو ایک لیڈ لینا چاہ رہا ہے یہ الائنس کے ذریعے, جو عرب نیٹو اتحاد کی بات ہے اس کے ذریعے, اور یہ بھی سگنل کیا گیا کہ اسرائیل ایک کارنر سٹون جو رہا ہے امریکہ کی پالیسی کا وہ بھی اسی طرح رہے گا. تو کسی حد تک میرے نزدیک جو اصل مقصد اچیو ہوا وہ یہ تھا کہ امریکہ اپنے پری اوباما پالیسی کی طرف جا رہا ہے, اگر آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں, مشرق وسطی میں اور مسلم دنیا میں اور دہشت گردی کے خلاف. تو مجھے لگتا ہے یہ میسج ملا ہوگا مسلم ممالک کو بھی ایک مجموعی طور پہ, اور نہ کہ یہ کہ شاید وہ جو تحفظات ہیں وہ ختم ہوئے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ وہاں بھی گفتگو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور جو میسج ہے اس میں بارہ یہ بات ہے کہ مسلم ممالک نے کو خود یہ معاملہ حل کرنا ہے, یہ جنگ مسلم ممالک کی, جو کہ کافی تک بات درست بھی ہے. تو شاید اتنا مثبت تو مجموعی طور پہ میسج نہ انٹرپریٹ کیا ہو مسلم دنیا نے, لیکن بہرحال جو امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مشرق وسطی میں بات باور کرانا چاہ رہا تھا وہ میرے نزدیک بالکل واضح ہو گئی ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب, ابھی موید اسی سلسلے میں بات کروں گی کہ پاکستان کا اس سلسلے میں جو رول رہا, اور بہت سارے تحفظات سامنے آئے کہ وزیر اعظم وہاں بات نہیں کر سکے, خطاب نہیں کر سکے, ملاقات نہیں کر سکے, وہ ایک ضمنی سوال بعد میں. پہلے ہم ڈاکٹر طیب سے بات کرتے ہیں کہ امریکی صدر نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی اس دورے کے دوران ملاقات کی, اور انہوں نے کہا کہ دونوں اسرائیلی اور فلسطینی سربراہان امن کے حصول پر تیار ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟
یہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک فارمل سی کہنے کی بات رہی, کیونکہ محور نہیں رہا اس دورے کا فلسطینی ایشو. محور اس دورے کا جو ہے وہ ریاد ڈیکلریشن کی شکل میں ہی سامنے آیا ہے. وہ یہ تو اس قسم کا بیان تو پہلے بھی دیے جاتے ہیں کہ جی سب فریقین تیار ہیں. تیار تو وہ بہت سالوں سے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کوئی ایسا فریم ورک مرتب کیا گیا یا پیش کیا گیا جس سے آگے پیش رفت ہو سکے. تو ایسا تو نہیں ہوا. میں ذرا واپس آپ کے پہلے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ یاد رہے کہ یہ روایت یہ رہی کہ نیا صدر جب منتخب ہوتا ہے امریکہ میں تو یا وہ کینیڈا یا میکسیکو جو ہمسائے ملک ہیں ان سے اپنے بیرونی دوروں کا آغاز کرتا ہے. تو ایک یہ بڑی اہم بات ہے کہ پہلا دورہ انہوں نے سعودی عرب کا کیا. تو اس لحاظ سے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا فوکس اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ پہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بیتاب تھا اس قسم کے دورے کے لیے اور اس قسم کے بیانیے کے لیے وہ سعودی عرب تھا. سعودی عرب کے حالات کچھ اس وقت اچھے نہیں ہیں اقتصادی طور پہ بھی, کیونکہ تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے بجٹ کا ان کا حال ویسا نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. یمن کی جنگ جو انہوں نے شروع کی سال بھر سے پہلے وہ ان کے لیے کوئی بہتر آگے پیش رفت نہیں ہو رہی, تو ان کے لیے یہ بہت اچھا رہا. اور امریکہ کا یہ ہے کہ بہت بڑا انہوں نے وہاں سے آرمز ڈیل کا $110 کھرب کا معاہدہ بھی کر لیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. جیسے پہلے بھی ہمارے مہمان نے کہا کہ تو سارے مسئلے کو ذرا ایک فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا, کیونکہ جو محور ہے ساری بات کا ریاض ڈیکلریشن کا وہ کور تو شاید یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, لیکن اس کی تقریباً ہر شک جو ہے وہ ایران کو ٹارگٹ کرتی ہے. تو ایران کے ساتھ تو جو ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے جو ہے جو عراق اور سیریا اور یمن جہاں پہلے ہی خانہ جنگی یا جنگ چل رہی ہے اس میں زیادہ پیچیدگی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اسے تاریخی دورہ شاید کہا جائے گا, لیکن تاریخی دورہ میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے کہا جائے گا کہ اس سے مشرق وسطی کے مسائل میں کمی آئے گی. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس سے وہاں کے مسائل میں زیادہ پیچیدگی آئے گی.
اچھا, اب علی عمران سے بات کرتے ہیں. علی عمران, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. یہ ہم الگ الگ بات کر رہے ہیں صدر کے دورے کے ہر مرحلے کی. صدر ٹرمپ نے ویٹیکن میں پوپ سے ملاقات کی, اور وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں فریقوں نے اس بات پر غور کیا کہ شام لیبیا اور داعش کے زیر کنٹرول علاقوں جیسے مقامات میں انسانی تکلیفوں میں کمی لانے کے لیے مذہبی برادریاں کس طرح مل کر کام کر سکتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب, اسرائیل اور ویٹیکن, مسلمان, یہودی اور مسیحی صدر کے اس دورے میں کلیدی اہمیت کے حامل رہے؟ کیا صدر کا یہ دورہ بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دینے کے لیے تھا؟ اس سے ان کا مقصد کس حد تک پورا ہوا, اور امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرقہ وارانہ کشیدگی مسلمان امہ کے درمیان کس حد تک ہوئی؟ اس بارے میں ابھی ہم معید صاحب سے اور بات کریں گے. آپ اس بات کا جواب دیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کچھ کام آگے بڑھے گا؟
شکریہ بیجت صاحبہ. دیکھیں, اگر براڈلی اسپیکنگ اگر ہم اس کو ایک بڑے پیمانے پہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ انہوں نے اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کا ایک جو اوباما انتظامیہ کی جو پالیسی تھی جس میں کہ ایک قسم کا کسی حد تک کوئی ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے, تو اس کو اوور ٹرن کر دیا انہوں نے. اور انہوں نے امریکہ کی وہی جو ایک قسم کی جسے ہم ٹریڈیشنل کہہ سکتے ہیں کہ اس اپروچ میں کہ سعودی عرب پہ ان کا ریلائنس زیادہ ہو گیا. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس کا یہ بین المذاہب اور یہ تہذیبوں کے درمیان جو ہم آہنگی اور ایک قسم کی یکجہتی اور ایک دوستانہ ماحول جو پیدا ہو, تو اس کا انحصار میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے نتائج پہ ہے. اب نتائج کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں اور پھر بعد میں اسرائیل میں بھی انہوں نے اسرائیل میں بھی جو باتیں کی, تو میرا خیال ہے کہ ریٹرک جو یوز کیا گیا ایران کے متعلق, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو سعودی عرب سے ڈیل کی جا رہی ہے جس میں کہ ایک بہت بڑی $110 ارب کا جو کہا گیا, اور اس کے بعد اس کو مزید مرحلے $280 تک شاید ارب ڈالر کی ڈیل کی بات کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو ایک مڈل ایسٹ خاص طور پہ مشرق وسطی میں جو امن کے جو پراسپیکٹس تھے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہتری آئی ہے اس ڈیل سے. ایک سبسٹینشل جو ہے سعودی عرب کو تو فائدہ ہوا, اس کی سمبولزم بھی ہم نے دیکھی جی. ان کا جو ایک قسم کا ڈپلومیٹک ڈانس تھا وہ بھی دیکھا ہم نے. لیکن ابھی میں آپ کا یہ جو فرقہ وارانہ ٹینشن وہاں پہ چل رہی ہے خاص طور پہ مشرق وسطی میں سمجھتا ہوں اس کو ایک اس کے لیے بڑی یہ نقصان دہ ہے. کیونکہ میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا مبزول کے وہاں پہ ابھی ایلڈرز نام کا ایک گروپ ہے, کوفی انان اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو یہ گلوبل لیڈرز کا ایک گروپ ہے, اس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا
جی.
کہ مشرق وسطی میں خاص طور پہ جو سیکٹیرین ایک اینگل ہے اس کو ایک بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے بڑے کیئرفل انداز میں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹرک اور ہم تین جو جنگیں چل رہی ہیں وہاں پہ یمن میں, عراق میں اور شام میں, اس کے حوالے سے یہ اچھا نہیں ہے. نمبر ٹو یہ کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ اتنا ایک دیر سے چل رہا ہے, یعنی کہ دیر پا یہ دیرینا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر سب لوگوں کے بڑے ہی سینسٹیو اور بڑے ہی ہائی سٹیکس ہیں. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دورے میں جہاں تک علامتی طور پہ تو ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایسے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ امن چاہتے ہیں اور اس مسئلے کا پورا من حل چاہتے ہیں. تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا دورہ تھا تو اس لحاظ سے یہ تو ان کو ایڈوانٹیج یا ان کو دے دیا جاتا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ انہوں نے ایک پہلا دورہ کیا تو اس کی ایک صرف علامتی سطح پہ اور جہاں تک ان کے جو بیانات دیے انہوں نے وہ ان کا ایک انٹینشن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں کوئی خاص میں سبسٹینشل یعنی کہ پیش رفت نہیں
نظر نہیں دیکھتے
فوری. اور تیسرا جی آپ نے ویٹیکن کا ذکر کیا, تو ویٹیکن کا وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ پوپ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے وہ پروگریسو اور ایک قسم کی لبرل لیننگ کہا جاتا ہے ان کو, تو اس لحاظ سے یہ میٹنگ ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی.
اچھا آپ ہم یہ بتائیں کہ فیس بک پہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے سننے والے ہیں, ایچ پی خٹک ہیں, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, قدیر احمد بتا رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب سے اس پروگرام کو ہمارے سن رہے ہیں فیس بک کے تھرو. اس کے علاوہ شوکت قریشی ہیں, وہ انڈین کنٹرول کشمیر سے سن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ نذیر احمد ہیں, دامنان بٹ ہیں, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں, اپنے کامنٹس دے رہے ہیں, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مجید یوسف صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, جیسا کہ بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے کچھ تھوڑا سا اس بات کا کے لیے معذرت خواہی کا بھی رویہ کیا گیا ہے کہ مسلمان جو لیڈر تھے ان کو اس طرح سے نہیں مواقع فراہم کیے گئے اس سارا جسے اس امریکہ عرب سمٹ کا نام دیا جا رہا تھا. تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو اپنا قائدانہ رول کرتا آ رہا ہے اس کو وہ برقرار رکھ سکے گا آنے والے دنوں میں, یا جو نیریٹو امریکہ کے اندر چلتا رہا کہ پہلے امریکہ اور بعد میں دوسری دنیا, اب اس کی ساری صورت کیا ہوگی؟
دیکھیے بہجت, یہ جو معاملہ ہے پہلے تو مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ پاکستانی میڈیا کو کوئی نہ کوئی روز ایک سنسنی خیز سی سٹوری چاہیے ہوتی ہے, تو وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ایسے بات ہو رہی تھی جس طرح انہوں نے کوئی تقریر کرنی تھی, بھول گئے, گھر رہ گئے, سوتے رہ گئے وغیرہ وغیرہ, وہ کسی کو بھی موقع اس طرح نہیں ملا. نہ ہی سعودی عرب کا مقصد اس سمٹ کا تھا مسلم ممالک کو اسپاٹ لائٹ میں لانا. یہ آپ طیب صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے کہ ان کا بیسک فوکس اس سارے دورے اور سمٹ کا تھا یہ دکھانا کہ سعودی عرب جو ہے وہ واپس امریکہ کے الائنس کیمپ کے اندر مضبوطی سے اس کا ایک پلر ستون بن کے کھڑا ہو گیا ہے, ایران جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے, اور امریکہ جو ہے یہ بات بالکل واضح کر رہا ہے پہلا دورہ ٹرمپ صاحب ادھر کر رہے ہیں. تو یہ سارا فوکس وہ 100 بلین کی جو ایک دفاعی ڈیل ہے جس سے امریکہ کو فائدہ ہے, یہ فوکس تھا واپس اس الائنس کیمپ میں مسلم دنیا کو, اپنے ہمسایوں کو اور دنیا کو مجموعی طور پہ دکھانا کہ سعودی عرب جو ہے وہ جو ایک اوباما صاحب کی پالیسی تھی وہ اب ریورس ہو گئی ہے. تو اس میں
مسلم دنیا کی شمولیت تو ضروری تھی کیونکہ وہ اتحاد دکھانے کے لیے سعودی عرب اس کا چیمپئن اس کا لیڈر وہ تمام ممالک وہاں ہونے تو تھے وہ آئے بھی سمٹ بھی ہوا لیکن قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ لائم لائٹ میں ان کو لایا جائے لائم لائٹ میں صرف امریکہ اور سعودی عرب نے رہنا تھا اور وہی بالکل ہوا جو سعودی عرب جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا بعد میں معذرت کرنا یا کہنا کہ وقت نہیں مل سکا وہ تو خیر جو بات ہوتی ہے ڈپلومیسی میں وہ اسی طرح ہی چلے گی لیکن بہرحال جو ان کا مقصد تھا وہ انہوں نے پورا کیا اور اگر یہ امید تھی پاکستان کے وزیر اعظم کو یا کسی اور ایسے مسلم ملک کے وزیر اعظم کو کہ ان کو لائم لائٹ میں لایا جائے گا تو شاید وہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط تھی ان کو جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا
بہت بہت شکریہ محید یوسف یہاں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محید یوسف بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے آپ ہماری پھر بھی بات ہوگی ڈاکٹر طیب صدر نے نیٹو سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کی ہے نیٹو کے مستقبل کے بارے میں بعض لیڈروں کو کچھ تشویش رہی لیکن یورپ میں تازہ ترین دہشت گرد حملوں کے تناظر میں اتحاد کے لیے ایک نئی جہت اور سمت کے امکان پر بات ہوئی نئی جہت یا سمت اب کیا ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کا رول کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا
آتی ہے لیکن یہ نیٹو کے حوالے سے خاص طور پہ کہ کئی دفعہ جب جو بھی صدر ہو وہ باہر جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے وہ آپ کی بنیادی جو آڈینس ہوتی ہے وہ آپ کا ہوم بیس ہوتا ہے تو صدر ٹرمپ کے کیمپین میں بھی یہ بہت بڑا حصہ تھا اس کا کہ شاید نیٹو اپنی افادیت کھو چکی ہے یہ اور ساتھ یہ کہ دوسرے ممالک جو نیٹو کے ہیں وہ پورا اپنا حصہ خرچے کا ادا نہیں کرتے تو اس حوالے سے وہ چمبا نہیں ہے کہ یہی باتیں انہوں نے وہاں بھی جا کے کی تو نیٹو کی افادیت پہ تو ایک سوالیہ نشان بہت عرصے سے اٹھ ہی چکا ہے کیونکہ بنیاد نیٹو کی بنی تھی جس وقت سوویت یونین ہوتا تھا اور سوویت بلاک ہوتا تھا تو اس کے خلاف ایک دفاعی یا مہاجرائی کرنے کے لیے تو جب سے وہ نہیں رہا تو یہ اب ایک الائنس ہے جو کسی مشن کی تلاش میں ہوتا ہے تو افغانستان میں بھی اسے نیٹو کو تھوڑا موقع ملا اب مشرق وسطی میں ملے یا نہ ملے تو جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وہ اس کے لیے اب اتنا بڑا فوجی الائنس تو نہیں چاہیے ہوتا دہشت گردی تو جو ہے ایک طرح سے انویسٹیگیشن اور پولیسنگ اور وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دورے نے جو نیٹو کے اوپر پہلے ہی سوالیہ نشان تھے اور پھر ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی وہ پورا اپنا خرچے کا حصہ نہیں دیتے کا سوال بھی شامل کیا تو یہ سوال جو ہے اب ابھر کے اور سامنے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ تھا نیٹو ممالک کا اس میں زیادہ ٹینشنز ہی سامنے آئی ہیں کجا اس کے کہ کہیں آگے پیش رفت ہوتی تو میں ابھی اس معاملے میں اور ہم سنیں گے خاص طور پہ کانگریس میں اور امریکہ کی پریس میں اور ٹرمپ صاحب سے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس دورے سے اور جو جس قسم کے بیانات آئے اس سے پہلے اور اس کے دوران اس سے نیٹو کی کا استحکام یا نیٹو کی کوئی مشن کی سمت جو ہے اس کے اندر کوئی کلیریٹی آئی ہے
اچھا ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے لندن سے اب ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک اور شمع جنید جو ہمارے پروگراموں کا ایک اور ممتاز نام علی عمران یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود سیاٹل سے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں اپنے فیس بک کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے چلیں ولیداد خان ہیں شیخ اظہار الحق ہیں وانی شوکت ہیں مہران جان ہیں اور عالم محمد عالم ہیں اور ایچ بی خٹک صاحب کا آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور اب ہم اگلے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں پہلے ہم بیرسٹر امجد ملک سے ایک سوال پوچھتے ہیں نیٹو کے حوالے سے ہی ملک صاحب نیٹو اجلاس میں لیڈروں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی منصوبہ بندی اور انٹیلیجنس شیئرنگ یونٹ قائم کرنے پر اتفاق کیا انٹیلیجنس شیئرنگ یونٹ کے مؤثر ہونے کے بارے میں کیا اقدام آپ دیکھتے ہیں جبکہ حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان حساس معلومات افشا ہونے پر تحفظات سامنے آئے
جی بہت شکریہ بیجات میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے بیک وقت دو تین جگہوں پہ کام کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ نیٹو اپنی ذمہ داری فائنینشلی خود لیں यूरोप की पक्की जिम्मेदारी अमेरिका अब ना ले, और बरतानिया का पोस्ट ब्रेग्जिट जो है अब ये देख लें कि पहला ही अल्मिया वाकया है और उसी में ही जो है उनके आपस में इख्तलाफात आ रहे हैं, और वो जो लीक हुई है जो इंफॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैं समझता हूँ बरतानिया और अमरीका का बहुत ही एक हिस्टोरिक रिलेशन है इन वॉर ऑन टेरर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और ऐसे मैकेनिज्म में इस तरह की दरार या इस तरह की बदगुमानी पैदा होना मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और नॉट ओनली द रीजन फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर्स के ऊपर एतमाद करना छोड़ देंगे कि हम इनके साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम में आपको मिलेगी, तो वो लोग अपने आप को एतमाद करना छोड़ देंगे और आप एक सेक्लूडेड, आप एक इंडिविजुअलिज्म में जाना शुरू हो जाएंगे। नेटो के ऊपर मेरे ख्याल में वो अपनी तरजीहात में चाइना और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लड़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो मोर और लेस जो यूरोपियन मुल्कों के कर्जे देख के उनको एक फ्यूचर में लायबिलिटी लग रही है। अभी से वो उनको वार्न कर रहे हैं कि आप अपने अपने पैरों पे खड़े हों, 2% GDP जो है जो आपने वादा किया था उसकी तरफ आए, कर्जों का याद करवा रहे हैं, और ये जो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है जो चल रहा है, जो आइडियल मैकेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको दचका लग रहा है, तो नया इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म ये कैसे कामयाब करेंगे। लेकिन यूरोप का, पूरी दुनिया की पीस का फ्यूचर जो है वो ज्वाइंट इंटेलिजेंस वर्क और ज्वाइंट मैकेनिज्म में ही है। अगर बरतानिया ये समझे कि ब्रेग्जिट के बाद हम महफूज हो जाएंगे, तो ये हम बार बार अपने प्रोग्रामों में कहते आए हैं कि एक यूनाइटेड जो यूरोप था वो फिर भी टेररिज्म के खिलाफ एक मुस्तहकम और मजामत खेज जो है वो एक ग्रुप और क्लब था। अकेले अकेले होने से फ्रांस जैसे वाकयात जो है दूसरे मुल्कों में हो सकते हैं, और ये इस तरह की जो फोर्सेज हैं जो छोटे और टाइनी माइनॉरिटी होती है वो इंडिविजुअलिज्म में लोगों से फायदा उठा सकती है, और मैं समझता हूँ यही हुआ है, और रेडिकलाइजेशन को आप हॉर्न से नहीं पकड़ सके, और इंटरनेट और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप ट्विच ऑफ अ फिंगर एक बड़ी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप मिलके इसको टैकल नहीं करेंगे ये हल होने वाला नहीं है, और ये चीजें जो है उस तरफ निशानदेही कर रही हैं।
अच्छा, ये अली इमरान, आपसे मेरा सवाल है कि सदर ट्रंप अपने पहले बैरूनी दौरे के आखिरी पड़ाव के साथ G7 मुल्कों के सरबराह इजलास में शामिल हुए हैं। सदर ने कहा कि दहशत गर्दी और शुमाली कोरिया सरबराह इजलास के एजेंडे का कलीदी मौजू है। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए सदर के अज़्म की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अब आप ये बताइएगा कि शुमाली कोरिया और दहशत गर्दी के मौजूद पर तो इत्तफाक मुमकिन है, लेकिन आबो हवा की तब्दीली के बारे में अमरीकी सदर के ख्याल दूसरे लीडरों से मुताबकत नहीं रखते। G7 सरबराह इजलास में सदर ट्रंप की कामयाबी का दारोमदार किन अवामिल पर है?
देखें जी, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसे यूरोप में खासतौर पे इस पे बड़ी सेंसिटिविटी है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक रियल चैलेंज है, और वहाँ पे हमें याद है कि 2015 के आखिर में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, सारी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने सब ने इस पे कमिटमेंट की थी। तो हमें मालूम है कि सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है जी कि हम शायद इस एग्रीमेंट से निकल भी जाएंगे, और उसके बाद उनकी पॉलिसीज में भी ऐसे इकदाम मौजूद हैं जो कि यूरोप में समझा जा रहा है, एक वेस्ट में बाकी ममालिक में, कि ये माहौलियाती जो आलूदगी है और ये जो तब्दीली आ रही है, जो एक इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज जो नजर आ रही है हमें, तो ये एक उसके लिए अच्छे नहीं है। तो उनके खिलाफ तो बदस्तूर मैं समझता हूँ कि वो जैसे उन्होंने नेटो में अपने उसी सियासी जो उनका स्टांस था कि जो नेटो ममालिक के मेंबर्स हैं, नेटो के जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने जो अखराजात हैं उसका वो पूरा करें और अदा करें, तो मैं समझता हूँ कि वो क्लाइमेट चेंज के मामले पे भी इसी अपने जो पॉलिटिकल उनका जो स्टांस है उस पर बरकरार रहेंगे, और ये एक इख्तलाफ का एक पॉइंट रहेगा G7 में जो अमीर ममालिक का जो ग्रुप है।
अच्छा, शमा हमारे साथ हैं। शमा, बरतानिया में हाल ही में दो कलीदी दहशतगर्द हमले, पार्लियामेंट के बाद कॉन्सर्ट के मौके पर होने वाले इस हमले की वजह क्या आप कहेंगी? सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के फुकदान की वजह है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? इसकी बड़ी वजह आप तजियाकारों के नज़दीक क्या है?
देखिए बेहजत, ये जो सारा फेल्यूर हुआ है इंटेलिजेंस को गैदर करने में, शेयरिंग पर मैं बाद में आऊंगी, वो सारा अभी जो थेरेसा में गई हुई हैं नेटो मीटिंग पर, फिर आज जी सेवन मीटिंग में सिसली में हैं, वो ब्लेम दे रही हैं ये व्हाट्सएप को और इस तरह जो सिक्योर इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, क्योंकि बर्तानिया में लॉज बहुत ज्यादा सख्त हैं, तो उनका पूरा इम्फेसिस इस बात पर है कि इन लॉज की वजह से और जो ब्लॉकेड है एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन जो इनका हो रहा है दहशतगर्दी के नेटवर्क में, उन तक हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमारा इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है। हालांकि ये नहीं है, इनका जो पहले जावेद जो फाजिल जो पहला था वेस्ट मिनिस्टर पर जिसने अटैक किया था ड्राइव से रैम्पेड करके चला गया, फिर उसके बाद एक चाकू बरदार पकड़ा गया, फिर इसके बाद ये जो लड़का था सलमान अबिदी, इन तीनों पर वॉच लिस्ट थी, ये नहीं था कि ये बिल्कुल कोई नए थे और इनका पता नहीं चला, इन ये तीनों पर वॉच लिस्ट थी, इनकी पूरी कम्युनिकेशन पर इनकी जो कम्यूट इन्होंने किया लीबिया गया या फिर सीरिया गया, अभी दखल तो गया, उसके बावजूद भी फिर नेगलेक्ट करना, तो फिर ये है कि फिर वो उनकी इंटेलिजेंस की नाकामी का आता है। अब उसका ये है कि ये लोग चाहे कितना भी कंजर्वेटिव कहें, लेकिन यहाँ पर जो एक लेबर का आज जेरमी कॉर्बिन का आया है कि उन्होंने इतना ज्यादा इमिग्रेशन और ब्रेक्सिट पर तवज्जो दी है कि हालांकि MI5 उनके कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन फिर भी यह है कि उनका जो फोकस था वो हट गया, इसी वजह से यह है कि
यह हमला मुमकिन हो सका,
नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया का भी इनको डर है कि अगर हम एक अनड्यू चेक करेंगे इस तरह की जो एंग्री मुस्लिम यूथ है उस पर, हम ये है कि उनको डील विद किस तरह से किया जाए, उनका चेक रखा जाए या उनको डील विद किया जाए, ये दो किस्म के नैरेटिव हैं जो कि बहस आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, जहां पर भी आप रेडिकलाइजेशन देखते हैं, चाहे वो केपी हॉपकिंस जैसी खवातीन हो जो कि एक राइट विंग क्रिश्चियन रेडिकलिज्म है, या इस तरह का जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, ये दोनों खतरनाक है। देखें आप ब्रेक्सिट की वजह से यहाँ पर जो कोर्ट पर भी हमला हुआ है वो मारी गई
जी। अभी हम तारकीने वतन की भी बात करते हैं, ब्रिगेडियर बैरिस्टर अमजद मलिक उसके बारे में काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं उस मौजू के ऊपर, लेकिन पहले डॉक्टर तैयब महमूद से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी उसकी तरफ बात की कि अमरीका और बरतानिया के दरमियान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है उसके हवाले से पिछले दिनों काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर दोनों मुल्कों ने इस मौजू पर काम करना शुरू कर दिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर किसी भी वक्त बगैर किसी वार्निंग के सामने आ सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग की किस तरह जरूरत है और उसको मौसर बनाने की क्या सूरत है?
इंटेलिजेंस शेयरिंग तो जी होती है, खास तौर पर बरतानिया और अमरीका की तो इतना पुराना और तारीखी यह रिश्ता है कि वो तो कायम रहेगा। ये लीक हुई है, ये इसमें मुख्तलिफ फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया कैसे यहाँ चलता है और कैसे वहाँ चलता है उसका थोड़ा सा फर्क है। मैं नहीं समझता कि ये वाकया जो है वे इंटेलिजेंस शेयरिंग की कोऑपरेशन में कोई बड़ा रखना डालेगा। अब रही बात बाकी ग्लोबल लेवल पे, तो वो अब ये टेक्नोलॉजी के मसले हैं, कहाँ आप हाथ डालें कहाँ न डालें कैसे डालें। याद रहे कि एक बात पूरी यहाँ नहीं थी, उनके सऊदी अरब के भी दौरे में एक बढ़िया हिस्सा उसका ये था कि वहाँ पे भी काउंटर टेररिज्म वगैरह का सेंटर बना है। तो ये कोशिशें जारी रहेंगी, ये सबको मालूम है कि ये बहुत अहम है, खास तौर पे जो नया मीडिया सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है उसका क्या रोल है रिक्रूटमेंट में, उसका क्या रोल है प्लानिंग में। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सारे जो फरीकैन हैं इसी काम पे लगे हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा ये सियासी से ज्यादा मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का मसला है कि ये ऐसी छुरी है जो खरबूजा भी काटती है और गला भी काटती है, अब उस पर कैसे हाथ डाला जाए। तो ये मामला सियासी लेवल पे नहीं बल्कि कंपनियां टेक्नोलॉजी कंपनीज और दूसरे लोग भी इस पे बात करते आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इसका फिर भी एक यानी एंड प्रोडक्ट की इलाज की हम बात कर रहे हैं, जो सियासी मसला है वो ज्यादा ये है कि उस किस्म की चीजों की तरफ एड्रेस किया जाए जो जो مدد دیتی ہیں ٹیررزم کو پنپنے میں. تو یہ اگر اختلاف رہے گا کہ ایک طرف آپ ایسی پالیسیاں رکھیں جس سے اس قسم کے خیالات کو ہوا ملے اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ آپ اس پہ قابو پا لیں فیس بک یا ٹویٹر کے اوپر قابو کر کے, تو وہ میں سمجھتا ہوں ذرا مشکل ہوگا. یہ دونوں اس کا سیاسی اور ٹیکنالوجیکل دونوں علاج ڈھونڈنے پڑیں گے.
اچھا اب برشر امجد آپ سے میرا یہ سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ لیبیا کے یہ لیبیا نجات جس کے پیرنٹس لیبین نجات تھے, وہ خود تو یورپ میں پیدا ہونے والا حملہ آور تھا, تو ان اس میں اس کی بھی بات کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت یورپ جو امیگریشن کے بارے میں پہلے ہی سے احساس ہو رہا ہے, اس نوعیت کے واقعات ترک وطن کر کے آنے والوں کے لیے اور آئندہ امیگریشن لینے والوں کے لیے حالات کو کتنا مشکل بنا رہے ہیں, کیونکہ یکے بعد دیگرے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسا ہی پس منظر دیکھا جا رہا ہے؟
جی بہت شکریہ بیجت. میں تقریباً جو واقعہ ہوا ہے اس سے کچھ 10 میل کے فاصلے سے رہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کسی بھی ہیومنلی کسی بھی ایک کنٹری کے لیے اتنا ممکن نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ پکا قابو پا لے جب آپ کے پاس 2 ملین مسلمان یہاں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہمارے ایک ایکسپرٹ نے کی بھی ہے بات فارن پالیسی کنسیڈریشن کے اوپر, آپ جب سیریا ایران عراق مصر افغانستان اس کے اوپر اگر آپ پالیسیاں دیکھیں تو جو منورٹی کمیونٹی ہے اس میں ڈسینٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ڈسینٹ ہے اس کو ڈائریکٹ ایکسس کر رہی ہے القاعدہ اینڈ آئیسس جو نیریٹو کو بیچ رہی ہے, اور ان کو اویلیبل فوڈر مل رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور دوسری جگہوں پہ ایکسس مل رہی ہے, جس کو میرے خیال میں اس ایکسس کو مل کے ہیومنلی ٹیکنالوجی وائز اور جو انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہیں ان کو پولیس کے ساتھ مل کے اچھے طریقے سے بیک ڈور کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپ چیز پہلے پکڑ سکیں رادر دین ہونے کے بعد آپ پالیسیاں بنائیں. دوسرا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ ظاہر ہے اب لیبین یا افغانستان یا عراق یا اس طرح کے ممالک سے یا سیریا سے جو لوگ آ رہے ہوں گے جو برطانیہ کے سوائل پہ آئیں گے اتریں گے یا جو لوگ فیصلہ سازی کریں گے یا جو کوٹاز مقرر کریں گے اپنے ملک میں ان لوگوں کو آنے کے لیے, وہ بہت ان کا جو رویہ یا ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں سختی آئے گی, لوگوں کے عام لوگوں کے رویے میں سختی آئے گی, جو رہ رہے ہوں گے جو ریفیوجیز ہوں گے جو آلریڈی ان علاقوں میں ڈسپرس کیے جائیں گے جو دوسرے علاقوں میں بسائے جائیں گے جو لوکل ہیلتھ ایجوکیشن اور کاؤنسل سروسز استعمال کریں گے ہاؤسنگ استعمال کریں گے, اور ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو ہم سیٹلر ہیں کافی دیر سے رہ رہے ہیں کیونکہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا, آپ کا تو کلر دیکھا جاتا ہے, ماتھے پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ آپ سیٹلر ہیں نیشنل ہیں ریفیوجی ہیں, تو عام لوگوں کو بھی اس طرح کی جو معاملات ہیں جو 10 سال سے لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے انٹرفیس ہارمنی ڈائلگ جیسے ادر کمیونٹیز, اس کو دھچکا لگتا ہے. اور آج یہ پولیس سے بھی ملا تھا جو اسپیشلی اس سلسلے میں آئے تھے دعا کرنے, تو انہوں نے بھی بتایا کہ بالکل اتنا سارا کام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں
وہ پھر پیچھے جا پڑتا ہے,
بالکل دوبارہ نئے سے شروع کرنا پڑتا ہے اور رویوں کو دوبارہ تبدیل کرنا پڑتا ہے.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ تھے یورپ سے. شمع ایک کوئک کامنٹ کرتی جائیے گا کہ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ دوسرا نیریٹو دوسرا بیانیہ جو اس حوالے سے سامنے چل رہا ہے وہ اس لیے بھی کہ اب حکومتیں اور حکام بھی کانشیس ہے اس بات کے لیے کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے اگر کسی بھی آدمی کو جو کہ مسلمان اس کا پس منظر ہے اور اس کو وہ اس سے ڈیل کرنے کے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ کہیں یہ آؤٹ آف پرپورشن نہ دیکھا جا سکے, اب اس طرح کی جو صورتیں سامنے آئیں گی ان سے ڈیل کرنے کی کیا آپ دیکھتی ہیں, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور ان سیکشنز کو آگے لانے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے جو کہ موٹیو ہیں. یہاں پر جتنے بھی امیگرنٹس ہیں ان کا جو سب سے بڑا ایک جو امیہ ہے یا آپ کہیں کہ ایک بات جو کہ برٹش جو کہ انگلش لوگ ہیں ان کو بھی بری لگتی ہے وہ یہ کہ وہ انٹیگریٹ نہیں کر سکے, انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو رکھنے کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی اس طرف چلے گئے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو جو اگر میں پاکستانی کمیونٹی کی بات کروں کہ یہاں پر جو انگلینڈ میں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ زیادہ کنزرویٹو ہے بہ نسبت جو پاکستان میں لوگ عام لوگ رہتے ہیں ان سے بھی, اس لیے کہ وہ ہولڈ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ساری اقدار کو یا ریلیجن کو یا جتنا بھی کلچرل ان کا ایک جو ان کا ویلیوز ہیں کہ کہیں وہ ہمارے بچوں سے نکل نہ جائے, اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے اپنی آئیڈینٹیٹی کے لاس کی صورت میں. तो एक तो ये फैक्टर है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा है कि कम्युनिटी एक एलिनेशन की सूरत में रहती है, और फिर ये है कि उनका आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन
नहीं होती, तो अच्छा रابطہ مزید رابطے کی اور انٹر فیتھ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, آپ سمجھتی ہیں؟
بالکل,
بہت بہت
شکریہ.
انٹیگریٹ ہونے کی, اچھا
اور آپ آ گئے ہیں تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے,
انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے.
جس طرح سے وہ سوسائٹی کر رہی ہے, آپ دیکھیں کہ یہاں کا جو نیشنل ڈش ہے چکن ٹکا مسالہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے انڈین کریز کو یا دیسی کریز کو, تو ہم لوگ بھی تو ان کی کچھ اڈاپٹ کریں, اور ہم کو بھی یہ
ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے اور ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شمع جنیجو ہمارے ساتھ تھیں. آخری بالکل ہمارا اب وقت ہے, اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طیب سے میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب, امریکی ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں ایک وفاقی اپیل کورٹ نے امریکی صدر کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں 6 مسلمان اکثریتی ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی لگائی گئی تھی. یہ انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟
بہت بڑا دھچکا ہے جی. یاد رہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے سامعین کو کہ یہ بہت اہم کورٹ ہوتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے بعد یعنی دوسرے نمبر کا کہنا چاہیے, جنہیں اپیلز کورٹ فیڈرل کہا جاتا ہے. پہلے نائنتھ سرکٹ نے پہلے جو آرڈر کیا تھا کو کالعدم قرار دیا, اس کی روشنی میں انہوں نے ذرا اس میں چھوٹی موٹی تبدیلی کر کے نیا آرڈر نکالا, تو یہ جو نیا آرڈر ہے اس کو اب غیر قانونی قرار دیا ہے فورتھ سرکٹ نے. تو اب دھچکا تو ہے, اور یہ کہہ بھی چکے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کہ حکومت فوراً اپیل کرے گی, جس کا مطلب ہے کہ اب یہ معاملہ جو ایک تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ بین جو ہے وہ نہیں لگے گا جب تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کی ہیئرنگ ہو اور آخری فیصلہ ہو. اب سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو کہنا مشکل ہے, وہاں شاید حکومت کو ذرا بہتر موسم کا سامنا ہو, کیونکہ زیادہ جو ججز ہیں وہ ریپبلکن اپوائنٹڈ ہیں وغیرہ. لیکن اس وقت یہ کافی بڑا دھچکا ہے, کیونکہ کئی دفعہ کہا جاتا تھا کہ نائنتھ سرکٹ کا جو کورٹ ہے وہ بہت زیادہ لبرل کورٹ ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ خاطر میں نہیں لاتا رائٹ ونگ کی لیجسلیشنز یا ایگزیکٹو ایکشنز کو. لیکن یہ فورتھ سرکٹ جو ہے یہ بڑا سینٹرسٹ قسم کا کورٹ ہے, اور اس کا بھی اس کو غیر قانونی قرار دینا بہت اہمیت کا حامل ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ معاملہ آگے چلے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جون جولائی تک یہ جب آخری فیصلے آتے ہیں سال کے سپریم کورٹ کے, تو تب تک ہی پتہ چلے گا کہ آخر اس کا کیا
انجام. اچھا ایک سوال اور ہے بڑا بلبل, آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہی باقی ہیں, کہ یہ واشنگٹن پوسٹ جو روزنامہ ہے اور نشریاتی ادارہ NBC نیوز میں خبروں کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ مشیر جیریڈ کشنر کو روسی رابطوں سے متعلق ہونے والی تحقیقات میں امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے جانچ پڑتال کا سامنا ہے. بتایا جاتا ہے یہ سب لوگ بہت زیادہ تعاون تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہے, کتنا انتظامیہ پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
میں بہت بڑا دھچکا تو نہیں کہوں گا, کیونکہ ابھی تو اتنا ہی کہا گیا ہے کہ انہیں وہ بھی جہاں یہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے پرسن آف انٹرسٹ ہیں, یعنی جو FBI پہلے ہی کر رہی ہے یہ تحقیقات فلن صاحب کے حوالے سے اور دوسروں کے حوالے سے, تو اب یہ جیریڈ کشنر جیسے کہ نہ صرف ان کے داماد ہیں بلکہ شاید اس وقت صدر کے بعد سب سے اہم شخصیت کے طور پہ ابھرے ہیں پالیسی کے حوالے سے, تو سب اس ضمن میں اسے دھچکا بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن امریکہ کے سسٹم میں تحقیقات ہوتی ہیں, یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, تو جب تک کوئی الزام نہ لگے یا جب تک کوئی انڈائٹمنٹ نہ ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اس کا کوئی بہت بڑا اثر اس وقت پڑے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. گلوبل انسٹیٹیوٹ فار جسٹس کے ڈائریکٹر ہیں اور پروفیسر آف لاء ہیں سیٹل یونیورسٹی سے. بہجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس تھیں اور انجینئر تھے ڈین کرافٹن. بہجت اب آپ سے اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی۔